والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اثیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله
کیڑے سائے بھائیو ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے ہم لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں عن قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ہے چار اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاء اللہ عز و جل دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی وہ چار اصول یہ ہیں نمبر ایک ارکان اسلام نمبر دو اتباع سنت نمبر تین حسن اخلاق نمبر چار نیکی کی دعوت
صلو علی الحبیب
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت سیدنا یحییٰ بن سیدنا زکریہ علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے اس وقت آپ کی عمر شریف صرف 8 برس تھی آپ نے عابدین یعنی عبادت گزاروں کو دیکھا کہ انہوں نے بالوں اور اون سے بنے ہوئے کپڑے پہن رکھے ہیں مجتہدین کو دیکھا کہ انہوں نے گلے کی ہڈیاں پھاڑ کر ان میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں اور اپنے آپ کو بیت المقدس کے اطراف میں باندھ رکھا ہے. یہ خوفناک منظر دیکھ کر آپ دہشت زدہ ہو گئے اور اپنے والد ماجد کی طرف لوٹ آئے. اس کے بعد کچھ بچوں کے پاس سے گزرے جو کھیل رہے تھے. بچے کہنے لگے اے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیے. ارشاد فرمایا مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. اس کے بعد اپنے والدین کی خدمت میں تشریف لائے اور ان سے کہا کہ مجھے جانوروں کے بالوں کا لباس پہننا ہے. چنانچہ ان کی فرمائش پوری کی گئی. پھر آپ بیت المقدس کی طرف تشریف لے آئے اور دن کو وہاں خدمت کرتے اور رات بھر بھی وہیں تشریف رکھتے. 15 سال تک یہ کام ہوتا رہا. پھر وہاں سے نکلے اور پہاڑوں اور گھاٹیوں کے غاروں کو ٹھکانہ بنا لیا. آپ کے والدین کریمین آپ کی تلاش میں نکلے تو آپ کو یعنی سیدنا یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بحیرہ اردن کے کنارے پایا. آپ پانی میں کھڑے تھے اور شدت پیاس سے مسترب تھے اور آپ کے لبوں پر یہ الفاظ تھے یا اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم میں اس وقت تک ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ تیرے یہاں میری کیا حیثیت ہے، میرا مقام کیا ہے. آپ کے والدین کریمین نے فرمایا بیٹا جو کی اس روٹی سے روزہ افطار کیجئے اور یہ پانی بھی پی لیجئے اور آپ نے جو قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے دیجئے. چنانچہ والدین کی اطاعت کرتے ہوئے سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ افطار کر لیا اور قسم کا کفارہ بھی ادا کیا اور دوبارہ بیت المقدس تشریف لے آئے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کے ساتھ درخت اور ڈھیلے پتھر یہ بھی رونے لگتے. آپ کو اس طرح بے تحاشا روتا دیکھ کر حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی گریہ طاری ہو جاتا ہے. وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل روتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آنسوؤں نے آپ کے رخسارے اور انوار کے گوشت کو پھاڑ دیا اور دیکھنے والوں کو آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں کوئی ایسی چیز بناؤں جس کی وجہ سے آپ کی داڑھیں لوگوں کو نظر نہ آئے. آپ نے اجازت دے دی حتیٰ کہ انہوں نے نمدے کے ایک ٹکڑے کو دوہرا کر کے آپ کے گالوں پر چپٹا دیا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو روتے اور جب وہ نمدے آنسوؤں سے بھیگ جاتے تو آپ کی والدہ آ کر ان کو نچوڑتی. جب آپ اپنے آنسوؤں کو اپنی پیاری امی جان کے بازوؤں پر جاری ہوتے ہوئے دیکھتے تو عرض کرتے اے پیارے اللہ یہ میرے آنسو ہیں اور یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ایک دن حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا اے میرے لگتے جگر میں نے تو رب اکبر سے دعا مانگی تھی کہ وہ تجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا پیارے ابا جان جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک وادی ہے، اسے وہی طے کر سکتا ہے جو بہت کثرت سے رونے والا ہو. حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹے رو. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور ایک ہم ہیں کہ ہم مطلب سرتا پا غفلت میں ڈوبے ہوئے، ہمیں معاذ اللہ برے خاتمے کا نہ ہی خوف ہم میں نظر آ رہا ہے نہ اپنے گناہوں پر ہمیں ندامت کا احساس ہے. گلا پھاڑ کر باتیں کرتے ہیں اور منہ کھول کے ہنستے ہیں، ہر وقت کہے لگتے ہیں، کھل کھلا کر ہنستے ہیں، غفلت کی انتہا ہم نے کر دی. حالانکہ حدیث ہے التبسم من اللہ والقہقہ من الشیطان، یعنی تبسم مسکرانا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور قہقہ شیطان کی جانب سے ہے. افسوس ہمیں اس کا احساس نہیں. حالانکہ کتنا ہی بندہ نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے. بے شک ایک شخص 50 سال تک جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، خوب نمازیں پڑھتا ہے، گویا روزے رکھتا ہے، زکاتے دیتا ہے، خیراتے کرتا ہے، داڑھی بھی سجی ہے، امامہ بھی سر پہ جگمگا رہا ہے، زلفیں بھی لہرا رہی ہے، خوب مدنی قافلوں میں گویا سفر بھی کر رہا ہے، نیکی کی دعوت کی دھومیں بھی مچا رہا ہے، یعنی کہ خوب نیک ہے، یعنی جس کو حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ بے شک ایک شخص 50 سال تک جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اونٹنی کی دو دھاروں کے درمیان والی مقدار باقی رہ جاتی ہے کہ اس پر تقدیر غالب آتی ہے تو اس کا خاتمہ جہنمیوں والے کام پر ہوتا ہے. والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. آدمی کیا اپنی نیکیوں پر پھولے، کثرت حج اور عمرہ پر کیا اترائے، اپنے سخاوتی کارنامے کیا لوگوں کو سنائے، اپنی تلاوتوں اور قراءتوں کے کیا مطلب ڈھول پیٹے، اپنے نوافل اور تہجد پر کیا مطلب اپنے من کو مطلب مطمئن کرے، کہ نیکیاں کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے اور پھر تقدیر غالب آ جائے تو جہنمیوں کیسے کام پر انجام ہو جائے. افسوس دعائے استقامت کا ذہن بہت کم ہے. نیکی کر لینا، نیک بن جانا ظاہری طور پر یہ بڑی بات نہیں ہے، حقیقت میں جو بڑی بات ہے وہ نیکی پر استقامت، ایمان پر استقامت ہے. مقولہ ہے بزرگوں کا، یعنی استقامت کرامت پر بھی فوقیت اور سبقت رکھتی ہے، نہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے استقامت، جو آج بہت کم لوگوں کو حاصل ہے. اب آج جیسے اجتماع میں آ گئے تو بڑا دل چاہ رہا ہے کہ یوں نیکیاں کریں گے تو مدنی انعامت کا کارڈ بھی بس بھرنا ہے مجھے، مدنی قافلوں میں سفر تو کبھی نہیں چھوڑوں گا، بڑا ذہن بنتا ہے. مگر پھر جب اپنے وہی پرانے دوستوں میں جاتا ہے تو دیر کیا شیو بڑا رکھی ہے، تو ملا بن گیا، تو صاحب وہ داڑھی کی نیت تھی وہ بھی دوستوں نے ختم کرا دی، امامہ شریف تھا تو اس کو بھی مذاق کر کے امامہ شریف بھی غائب کروا دیا، قافلے کی نیت کے مقابلے میں سیر و تفریح کی دعوت دی، پکنک کی دعوت دی، سی سائڈ پر چلنے کو کہا تو پھسل گئے، قافلے کے بدلے پکنک پر نکل گئے، معاذ اللہ. استقامت بڑی بات ہے، تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایمان پر استقامت کی دعا کیا کرے، کہ واقعی استقامت جو ہے وہ کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے، سبقت رکھتی ہے. تو اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے. اور اے کاش مطلب اشک باری کا ذہن بن جائے، اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے ہماری آنکھیں بہتی رہیں. اے کاش. چنانچہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب ہوا میں تبدیلی ہوتی اور سخت آندھی چلتی تو آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی تبدیل ہو جاتا. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو کر کھڑے ہو جاتے اور بے تابانہ اپنے حجرے مبارکہ میں چکر لگاتے، کبھی اندر جاتے کبھی باہر تشریف لاتے. یہ سب خوف خداوندی کی وجہ سے ہوتا تھا. حالانکہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پر اس قدر خوف کا غلبہ رہتا اور آپ آندھی اور سخت ہوا چلنے پر بھی خوف زدہ ہو جاتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں سے کوئی شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا؟ ارشاد فرمایا، جی ہاں، جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے. افسوس، ہمیں اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا. قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 82، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ترجمہ کنسور ایمان، تو انہیں چاہیے تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں. اور سورۃ النجم آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے، اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. ترجمہ کنز الایمان، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل میں پڑے ہو؟ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر اسے اس کے چہرے کی گرمی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے. ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جب مومن کا دل اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے لرزتا ہے تو اس سے خطائیں جھڑ جاتی ہیں، جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں. ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، جو شخص اللہ تعالی کے خوف سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے. یعنی جس طرح گائے یا بھینس کو دوہ لیا اور جو دوہ کر دودھ نکالا، جس سوراخ سے دودھ نکلا، اب اس سوراخ سے دودھ واپس اپنی جگہ داخل نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح گویا رونے والا، یعنی کہ اتنا اس کے رونے میں مطلب جہنم سے نجات کی اتنی قوی امید ہے، استحقاق ہے کہ وہ رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا، مگر اللہ کے خوف سے رونے والا، جو اللہ کے خوف سے روئے گا تو وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. یہ بشارت ہے. مفسر شہید حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا سے رونے والا جس طرح جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اسی طرح اس کے مصطفیٰ میں رونے والے کی بھی یہی فضیلت ہے. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم سر کی. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میں اشک باری کے فضائل عرض کر رہا تھا کہ اشک باری جو ہے یہ گریہ وزاری، یہ بہت بڑا عمدہ عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اور رونے والے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس کی بچت جہنم سے نجات کی صورت بنتی ہے. تو جب اللہ کے خوف سے رونا اتنا عمدہ عمل ہے، تو غفلت کے ساتھ ہنسنا، قہقہے بلند کرنا، عذاب جہنم سے اپنے اندر ڈر پیدا نہ کرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور گناہوں میں ہر دم لتھڑے رہنا، یہ کس قدر تشویشناک معاملہ ہے. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ بخشے بخشائیں، لیکن رونے کے معاملے میں آپ کس قدر رونا پسند کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے اس طرح دعا مانگی، یا اللہ مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو کثرت سے آنسو بہاتی ہوں. اور آنسو گرانے سے تسکین دیں، اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑھیں انگاروں میں بدل جائیں، کیونکہ جہنمی جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، اور نبی تو معصوم ہے، سرکار معصوم ہے، یعنی کہ خبر دے رہے ہیں آپ اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑھیں انگاروں میں بدل جائیں، تو جہنمیوں کے اتنے آنسو بہیں گے کہ پھر خون بہیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے اور داڑھیں انگاروں میں تبدیل ہو جائیں. داڑھ جو ہے نا وہ آگ کی ہوگی اور احد پہاڑ کے برابر ہوگی، ایک ایک داڑھ. تو جہنمی کا وجود جو ہے وہ بہت بڑا کر دیا جائے گا، اس کا جسم جو ہے بہت ہی بڑا کر دیا جائے گا، میلوں میل بڑا، اور جتنا وجود بڑا ہوگا اتنا عذاب تکلیف زیادہ ہوگی. یعنی اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ انگلی پر کوئی چیز چبھوئی جائے، اس کا درد تو ہوگا، لیکن اس کے مقابلے کے پوری ہتھیلی پر کوئی چیز بڑی چیز چبھوئی جائے، کہ ہتھیلی بڑی ہے، اس کے حساب سے تو ظاہر زیادہ درد ہوگا. تو جہنمیوں کا بہت بڑا وجود کر دیا جائے گا جسم، تاکہ ان کو عذاب زیادہ سے زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ایمان پر استقامت دے، ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، سات افراد اس کے سائے میں ہوں گے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا جو علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مجمع عام میں، اجتماع عام میں تو بندہ رو لیتا ہے، نعت سن کر رو لیتا ہے، دعا میں رو لیتا ہے، لیکن یہ فضیلت اس کی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے، مثلا دعا کرنے میں، دعا کرنا بھی ذکر ہی ہے، اس کی یاد ہی ہے، تو تنہائی میں ایسی جگہ دعا مانگے جہاں نہ کوئی دیکھے نہ سنے، نہ کسی کو پتا چلے، نہ خود کسی کو بتائے، رب جانے بندہ جانے، تو تنہائی میں اس کے خوف سے روئے، تو اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کو بھی قیامت کے روز عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. واقعی اکیلے میں رونا بھی چاہیے، یہ کیا کہ صرف سب کے سامنے آدمی روئے، سب کے سامنے رونے میں تو ریاکاری کا بہت چانس ہوتا ہے، اکیلے میں اس کا امکان ظاہر نہیں رہتا، ان مانو کر جب تک خود کسی کو نہ بتائے. تو رونا بہرحال ضرور چاہیے، دنیا کے غم میں تو آدمی روتا ہے، بچہ بیمار ہے تو روتا ہے، خود بیمار ہے تو روتا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی پھنا ٹیسٹ کرواؤ تو روتا ہے، اگر رپورٹ میں کوئی مرض ڈکلیئر ہوا تو روتا ہے، اپنے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی تو روتا ہے، نوکری چھوٹ گئی تو روتا ہے، تنگستی ہے تو روتا ہے، قرض داری ہے تو روتا ہے. یہ دنیا کے غموں میں تو ہمارے اشک وقف ہیں، افسوس اللہ کے خوف سے ہمیں رونا نصیب نہیں ہوتا. افسوس یاد الہی میں رونے کی سعادت سے ہم محروم ہوئے جا رہے ہیں. اے کاش ہمیں یاد الہی میں اور عشق مصطفی میں رونا نصیب ہو جائے. جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رو سکتا ہو وہ روئے، اور جو رو نہ سکتا ہو وہ بتکلف روئے، یعنی خوب کوشش کر کے بھی روئے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا رب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا رب کا کام نہیں. ذکر محبت کام نہیں، سوز محبت کام نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سے رونے والی آنکھیں مانگنا یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے حدیث سے پاک سنی. ساتھ میں ہم اخلاص کی بھیک بھی اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں بھی دے اور اخلاص بھی نصیب فرما، تاکہ ہم ریاکاری سے بچے رہیں. حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ جب روتے، اپنے چہرے اور داڑھی سے آنسو صاف کرتے اور آنسوؤں کو بلکہ پھیلا لیتے ہیں چہرے پر پھیلا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آگ اس جگہ کو نہیں جلاتی جس جگہ خوف خدا سے آنسو لگے ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو رونا نصیب فرمائے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس جب بھی آئے خدا جبار جل جلالہ کے خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہوتے. منقول ہے کہ جب ابلیس مردود ہوا تو حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی طرف وحی بھیجی کہ تم دونوں کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اے پروردگار عز و جل ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تم اسی طرح رہنا اور میری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہونا. یہ تو رسول ملائکہ ہیں جبریل و میکائیل علیہ السلام فرشتے معصوم ہوتے ہیں. اس کے باوجود جب شیطان کا انجام ان حضرات نے ملاحظہ فرمایا تو خوف سے رونے لگے کہ نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے کچھ بھی نہیں معلوم. یہ مطلب ان حضرات کا خوف تھا اور اس طرح وہ حضرات اشک باری کیا کرتے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے استفسار فرمایا کہ کیا وجہ ہے میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا؟ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے. سبحان اللہ کہنے والو میں نے کیا کہا اس میں بھی تو غور کر لو. معصوم فرشتہ جو ملائکہ کا رسول ہے جہنم جب سے پیدا ہوا خوف خدا کی وجہ سے اس کو کبھی ہنسی نہیں آئی. ایک دم مطلب ہے کہ اس طرح وہ ڈر گئے اللہ سے. تو ہمیں مطلب داد و تحسین کے نعرے بلند کرنے کے بجائے ایسے وقت خوف خدا سے لرزنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جب معصوم فرشتے کے خوف کا یہ حال ہے جو قطعی جنتی ہے رسول ہے ملائکہ کا تو ہماری تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا. ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں. دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کس قدر حساس ہوتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اس بیان کو سن کر اس واعظ شریف کو سن کر ہمارے دل نرم ہو گئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پھر جب میں اپنی گھر کی طرف پلٹا اور گھر میں مشغول ہوا اپنی بیوی سے بھی گفتگو ہوئی دنیاوی باتیں بھی ہوئی جو کچھ وہاں سے ایک رقت اور سوز کی کیفیت لے کر میں آیا تھا وہ ختم ہو گئی تو میں ایک دم گھبرا گیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کیونکہ جو خوف اور رقت میرے اندر تھی وہ تو جا چکی. چنانچہ میں گھبرا کر باہر نکلا اور پکارنے لگا حنظلہ منافق ہو گیا حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لائے اور فرمانے لگے ہرگز نہیں حنظلہ منافق نہیں ہوا. فرماتے کہ پھر میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر ہوا اور اس وقت بھی مجھ پر یہ کیفیت طاری تھی اور میں کہے جا رہا تھا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں حنظلہ منافق نہیں ہوا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے ایسا واعظ ارشاد فرمایا جس سے دل دہل گئے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ جب میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا اور ہم دنیاوی باتوں میں مشغول ہو گئے اور آپ کی صحبت بابرکت میں جو حالت پیدا ہوئی تھی میں اسے بھول گیا. تو اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے حنزلہ اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہتے, یعنی رقت تاری رہتی ہے روتے رہتے, اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہتے تو فرشتے راستوں میں اور تمہارے بچھونے پر تم سے مصافحہ کرتے, لیکن اے حنزلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں, معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کتنے حساس ہوتے تھے کہ رقت جاتی رہی, کیفیت دل کی بدلی تو دوسری کیفیت تاری ہو گئی کہ یہ کیا, کیا میں منافق ہو گیا, دل میں کچھ زبان پر کچھ, اس کو بھی نفاق کی علامت ہے. لیکن وہ تو صحابی تھے, ان کا خوف خدا تھا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ایک دم گھبرا گئے اور یہ حالت ہو گئی کہ چلانے لگے کہ حنزلہ منافق ہو گیا اور گلیوں میں نکل آئی ہے چلاتے ہوئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ غیب کی خبر رکھتے ہیں, دلوں کے حال جانتے ہیں, لہذا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا حال جان لیا اور مہر لگا دی کہ حنزلہ منافق نہیں ہوا. حالانکہ یہ ہم کسی کے بارے میں کنفرمیشن نہیں کر سکتے, ظاہری حالت کی بنا پر ہم جو بھی کہیں, لیکن سرکار کی تو دلیل ہے نا کہ سرکار نے جس کو کہہ دیا کہ منافق نہیں ہوا وہ منافق ہوا ہی نہیں, الحمدللہ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ کی عطا سے سب کچھ معلوم ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. تو کبھی کسی پر رقت طاری ہو جائے اور پھر مطلب وہ کیفیت جاتی رہے, یا کبھی تو بہت رونا آئے, کبھی کم آئے, کبھی نہ آئے, تو اس میں مطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. ذوق بڑھنے کی گھڑیاں ہوتی ہیں, لمحات ہوتے ہیں. بعض اوقات شروع میں کوئی نیا نیا مدنی ماحول میں آتا ہے تو وہ بہت روتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہ بھی گھبراتا ہوگا. تو بعض اوقات پھر کہتے ہیں کہ پہلے تو اجتماع میں بڑی رقت ہوتی تھی, دعا میں بڑا رونا آتا تھا, اب تو مطلب وہ اجتماع میں رقت نہیں ہے. یہ ہے سب سے بڑی حماقت کہ اپنے دل کی کیفیت بدل گئی تو بندہ سمجھا کہ اجتماعی بدل گیا, کہ اب دعا میں رقت نہیں ہوتی. دعا میں وہی رقت ہے, وہی کیفیت ہے, دل تیرا بدلا, اس کو تسلیم کر لے تاکہ تو ہلاکت میں جا کر نہ پڑے. اگر دعا میں وہ کیفیت نہیں ہوتی تو تیرے علاوہ دوسرے تو رو ہی رہے نا, وہی تو رو رہا ہے, اور اگر رونے کی آواز نہیں بھی نکل رہی تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کوئی نہیں رو رہا. یہ سے ہوتے ہیں کہ جو آواز کے بغیر روتے ہیں, اگر آنسو نہیں بھی بہتے تو دل روتا ہے. تو دعا تو عبادت ہے. تو یہ مطلب بالکل جہالت کی بات ہے کہ اب مطلب وہ رقت نہیں ہے, وہ یہ بارہا میں نے سنا ہے, مطلب بعض لوگ بولتے ہیں اب پہلے نعت خوانی ایسی ہوتی تھی اور اب تو صاحب وہ رقت نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. تو یہ آپ کے دل کی کیفیت بدلی ہے, ورنہ محبوب کے ثناخوانی تو وہی ہے اور ہوتی رہے گی, ہو رہی ہے اور جاری رہے گی. رونے والے روتے رہیں گے, تڑپنے والے تڑپتے رہیں گے, دیکھنے والے جلوے دیکھتے رہیں گے. ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے, اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ مطلب کسی کی آواز میں سوز ہو تو ہی رونا ہے. بعض اوقات مطلب یہ کہ آواز میں کچھ بھی دم نہیں ہوتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو بندہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے, ویسے خاماخا بیٹھے بیٹھے بندہ رونا شروع کر دیتا ہے. اس میں کہاں کسی کی آواز ہے, اگر صرف آواز پر ہی رونا منحصر ہوتا تو تنہائی میں دعا پر کون روتا. چلو ہم نہیں روتے تنہائی میں دعا پر, لیکن رونے والے تو روتے ہی ہیں. ابھی ہم نے جن اپنے اسلاف کا بزرگوں کے واقعات سنے, سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کثرت کے گریہ وزاری کیے واقعات سنے, یہ کہاں کسی کی آواز پر ہوتے تھے. اصل تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اصل تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہونا چاہیے. تو جب عشق کا غلبہ ہوگا تو وہ غم میں تبدیل ہو جائے گا, جب غم میں تبدیل ہوگا تو رونا آئے گا. جیسے بولتے ہیں نا غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا غم مدینہ, تو یہ غم عشق کا مبالغے کا سمجھو کہ مطلب سیکھا ہے کہ عشق کا اتنا غلبہ کہ وہ غم میں تبدیل ہو جائے. جیسے کہ بعض اوقات کسی سے محبت ہوتی ہے, لیکن بندہ محبت بھی ہوتی ہے لیکن ہنستا بھی ہے, بات بھی کرتا ہے, چیز بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی محبت بہت بڑھ جاتی ہے تو رونا آ جاتا ہے, یا کبھی جس سے محبت ہے اس کے سامنے آتا ہے, اس کو دیکھتا ہے, اس کو دیکھ کر رونے لگتا ہے، یا سنجیدگی آ جاتی ہے، دل میں ایک رقت سی پیدا ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر. تو یہ سب غم کی کیفیات، محبت جو تھی وہ غم کے سانچے میں ڈھلی تو اس نے سنجیدہ بنایا، رقت پیدا کی اور اشک باری شروع ہو گئی. یہی غم مدینہ کے، مدینے کا عشق جو ہے وہ مطلب غم کی صورت اختیار کر جائے اور بندہ ہجر و فراق میں روئے تڑپے. اسی طرح مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق جو ہے وہ بھی غم میں تبدیل ہو جائے، خوب روئے تڑپے، پچھاڑے کھائے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی عشق کا غلبہ نصیب ہو جائے. ایسا گما دے ان کی وداع میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی قبر کو. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں رونے کے فضائل میں نے عرض کیے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اے کاش رونا آیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے جہنم پیدا کیا گیا ان میں سے کوئی بھی اس ڈر سے نہیں ہسا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک نہ ہو جائے اور ہمیں جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ کرے. یعنی ہنسنا جو ہے نا، اس کی بزرگوں میں بڑی مخالفت پائی گئی ہے. فرشتے بھی آپ نے بھی سنا کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہنسنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اگرچہ مطلقاً ہنسنا ممنوع نہیں ہے، جیسے تبسم مسکرانا یہ جائز ہے، مسجد میں بھی مسکرا سکتے ہیں، اس میں آواز مطلقاً پیدا نہیں ہوتی. ہنسنا یہ بھی جائز ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت. ہنسنے کی تعریف یہ کہ اتنی آواز نکلی کہ خود اپنے کانوں سے سن لی، اگر سن لی تو دوسرا کوئی سن لے اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرا ہو تو سن لے، اس کو کہا کہا بولتے ہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہا کبھی بھی نہیں لگایا. تو مسجد میں ہنسنا کہ جس کی آواز خود سن لے اتنی آواز نکل گئی، حدیث پاک میں کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، اور کہا کہا تو اس سے بڑھ کر ناجائز ہوا کہ دوسروں نے آواز سنی. تو آج کل تو بدقسمتی سے کہا کہے بھی لگتے ہیں، بعض میں سے چٹکلے سناتے ہیں یا ایسے مطلب انداز و نخرے اختیار کرتے ہیں کہ سامعین ہنسنے لگتے ہیں زور زور سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، رونے والی آنکھیں عطا کر دے. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی جشن سر کی ہے. یاد خدا پاک میں روئے جو عمر بھر، آقا ہمیں تلاش اسی جشن سر کی ہے. یہ رونا پھڑکنا تڑپنا سیکھنا ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنجیدہ ماحول ملے گا، انشاءاللہ عزوجل رونا بھی آئے گا انشاءاللہ جل جلالہ. اللہ کا خوف بھی دلوں میں پیدا ہوگا. ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم 12 ماہ یک مشت، ہر 12 ماہ میں 3 ماہ، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لے، اور مدنی قافلوں میں استقامت کے لیے مدنی انعامات پر عمل بھی کیجئے. روزانہ فکر مدینہ میں اس کا کارڈ پر کیجئے. فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ، اپنے گناہوں کو یاد کرے، بندہ روئے توبہ کرے، گناہ گناہ کیوں کیا یہ اپنے نفس سے اس کا جواب طلب کرے، اپنے آپ کو ڈرائے. اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فکر مدینہ کہتے ہیں. تو اس دوران فکر مدینہ روزانہ کاش نصیب ہو جائے تو روزانہ کارڈ پر کریں، اس میں آسانی بھی ہے، یاد بھی رہے گا اس طرح. اور پھر جب مہینہ پورا ہو جائے تو اپنے ذمہ دار کو فوراً جمع کروا دیں. اس طرح انشاءاللہ استقامت ملے گی آپ کو مدنی انعامات پر، پرہیزگاری نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل.